بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، شرح مسائل الجاهلية للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. كسبياري اور عظيم رسالة کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں مسئلہ نمبر 20، جاہلیت کا مسئلہ نمبر 20 بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، اعتقادهم في مفاريق السحرة وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته الى الانبياء كما نسبوه لسليمان عليه الصلاة والسلام. جاہلیت کا مسئلہ نمبر 20، کرامات اولیاء اور شعبز بازوں میں تفریق نہ جاننا، کرامات اولیاء اور شعبز بازوں میں تفریق نہ جاننا، کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ مسئلہ جو جاہلیت کا مسئلہ ہے، کہ دوسرے لفظوں میں جادوگروں اور کاہنوں کی شعبز بازی کو کرامات سمجھنا، یوں بھی لکھ سکتے ہیں، جادوگروں اور کاہنوں کی شعبزہ بازیوں کو کرامات سمجھنا، یہ جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. آج کی نشست میں تھوڑے سے وقت میں کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، کرامات کیا ہوتی ہے، ولی کون ہوتا ہے، کرامت کس وقت، کب، کیوں، کیسے ہوتی ہے، اس کا کوئی ضوابط ہے یا نہیں ہے، اور پھر جاہلیت میں تو یہ بات معروف تھی کیونکہ جاہل لوگ تھے، علم کا نور تو تھا ہی نہیں نا. جاہلیت کی تاریکیوں میں تو ان کو یہ فرق نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کرامت ہے یا شعبزہ بازی ہے، اور شعبزہ بازی کرامت میں فرق ہوتا کیا اور یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، پہلے یہ تو ہم جان لیں، پھر دیکھتے ہیں آخر میں. آج کے زمانے میں جس میں آج ہم رہتے ہیں، اس علم کی اور توحید اور سنت کے نور کے زمانے میں، یہ جاہلیت ابھی باقی موجود ہے یا ختم ہو چکی ہے، پھر دیکھتے ہیں. یاد رکھیں، کرامات اولیاء دو لفظ ہیں، کرامات اور اولیاء، اور دونوں جمع ہیں. کرامت، کرامات جمع کرامت کی، اور اولیاء ہے جمع ولی کا. اور کرامت جو ہے یہ ایسے امور، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں، عاجز کر دیتی ہیں. یہ عقل کو عاجز اور حیران کر دینے والی چیزیں جو ہیں، اگر نبی کے ہاتھ سے جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر جاری ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ. صحیح لفظ ہے آیت، معروف لوگوں میں لفظ ہے معجزہ. معجزہ کا لفظ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے. عربی زبان معجزہ کہا جاتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، حیران کر دے، تو لغت کے اعتبار سے لفظ ٹھیک ہے معجزہ. قرآن اور سنت میں معجزہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ آیت کا لفظ، نشانی، علامت، اور اس میں فرق ہے دونوں میں. اچھا، اور اگر یہ عقل کو حیران عاجز کر دینے والی چیز نبی کے علاوہ علیہ الصلاۃ والسلام اس کسی نیک اور صالح موحد متبع سنت امتی پر جاری ہو جائے، اسے کہتے ہیں کرامت. یعنی کرامت کی تعریف، عقل کو عاجز و حیران کرنے والی چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں جاری کر دیتا ہے، جو احکام شریعت کا مکمل التزام کرنے والے ہیں، مومن، متقی، صالح، موحد، متبع سنت ہوتے ہیں، اور ان کرامات سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا اکرام کرتا ہے. کرم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اکرام، عزت اور درجہ بلندی بھی اللہ تعالیٰ انہی کرامات سے اپنے ان پیاروں بندوں کو دیتا ہے. ان کرامات کے اسباب ہوتے ہیں، اور شرع ضوابط اور اصول اور شرطیں بھی ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کرامات ہوتی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ جاری کیوں کرتا ہے؟ نمبر ایک، اپنے بندوں کا اکرام کرنا. جو متقی پرہیزگار پرہیزگار لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے بندے کا اکرام کر دیتا ہے ان کرامات سے. تو اپنے بندے کا اکرام نمبر دو، اپنے بندوں کی مدد جس سے ان کے ایمان اور تقوی میں مضبوطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر بعض کرامات جاری کر دیتا ہے تاکہ ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہو. تیسری جو سبب یا وجہ ہے, دشمنان اسلام پر حجت قائم کرنا جس سے دین حق کی سچائی ثابت ہوتی ہے. جیسے کہ نبی کا معجزہ عقل کو حیران بھی کر دیتا ہے اور سچائی کا ثبوت بھی ہوتا ہے, حق کا ثبوت بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, موحد متبع سنت لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی کرامت جاری کر دیتا ہے تو جو بات حق وہ لے کے آتے ہیں اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے ان کرامات سے. تو یہ تین جو ہیں یہ اسباب ہیں کرامات کے. کرامات کی شرطیں اور ضوابط, نمبر ایک, پہلی شرط ہے کہ کرامت کے لیے مومن اور متقی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ وہ جو ایمان لائے ہیں اور متقی پرہیزگار, تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اپنانے والے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی کرامت کے لیے جو پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا. تو پھر ولی کون ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں. اولیاء, کرامات اولیاء, اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی کا عام معنی ہے, لفظی معنی ہے دوست, مددگار, دوست. اور شرعی معنی ہے ولی کا مومن, ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. شرعی معنی مومن متقی کو ولی کہا جاتا ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, یاد رکھیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ, اولیاء اللہ کون ہیں جن کو کوئی ڈر یا غم نہ ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دوسری شرط, ولایت کرامت کے لیے شرط ہے, کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں. عجیب سی بات ہے, ولایت کرامت کے لیے شرط, یعنی ولی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کوئی کرامت اس کے ہاتھ سے جاری ہو جائے. اور کرامت یعنی کوئی شخص ہے اس کے پاس عقل حیران کر دے والی چیزیں, کیا ضروری کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں. یا اگر اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے کیا وہ ولی نہیں ہے؟ بات سمجھی, شرط سمجھی آپ نے کہ کرامت کی ولایت کرامت کی شرط تو ہے لیکن کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. یعنی بغیر کرامت کے کوئی شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور ثبوت صحابہ کرام کو دیکھ لیں, کتنی صحابہ سے کرامات ہوئی, کیا اللہ کے ولی نہیں تھے وہ؟ کیا ہر صحابی کے لیے لازمی تھا کہ وہ یہ ثبوت ہو کہ صحابی اور ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, کرامت بھی ہو؟ نہیں. بلکہ اکثر لوگ, اکثر متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں ان پہ کرامات نہیں ظاہر ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو ولایت کرامت کے لیے شرط ہے, الٹا نہیں, کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ کرامت جو ہے کبھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوتی. کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں اور کوئی عقل بھرا کرنے والا چیز شیطانوں کی مدد سے کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اگر اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ جھوٹا انسان ہے. کرامت اللہ کے ذکر سے مضبوط ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی, کمزور نہیں ہوتی. اور کئی قصے ہیں سلف کے بھی اور بعد میں بھی, جو شعبہ عباس کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں, جو جنوں کے ذریعے سے نافرمانی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین الجن اور ان سے قریب ہو جاتے ہیں, خود شیاطین الانس ہوتے ہیں اور ان سے دوست شیاطین الجن کر لیتے ہیں, پھر ان شیطان و جن شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مزید نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ شیطان انس اور جن مل کے یہ شیطانی کام ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں, اور جو جن شیطان ہیں وہ کیونکہ نظر نہیں آتے ہمیں, وہ کچھ ایسے عمل کر دیتے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں ان جادوگروں کے ہاتھوں اور کاہنوں کے ہاتھوں. دیکھنے والے کیوں نظر آتے جیسے کہ یہ کوئی اللہ کا بزرگ اللہ کا ولی ہے, ان کو تو عقل حیران کرنے کی چیز نظر آ رہی ہے نا, لیکن حقیقتا یہ شیطان اور جن کی طرف سے تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا. تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, آیت کرسی پڑھی جاتی ہے, آیت کرسی کافی میرے بھائیوں, ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی آواز میں آیت کرسی پڑھیں تو جادوگر کا جادو, کہان کی کہانت, اور یہ شیطان کیونکہ الگ ذکر سے بھاگتے ہیں. ایک آیت الکرسی اور اذان, اب اذان شروع کر دیں شیطان دوڑ جاتا ہے بھاگتے ہیں, تو ان کی یہ جو شعبدہ بازی یہ کمزور پڑ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت ایسے ہو, کیونکہ کہنے والے کیونکہ کتنی متقی پرہیزگار, یہ نہیں ہے کہ شعبدہ باز بیٹھا ہو جادو کرو آپ نے پڑھا ہو کچھ اثر ہو آپ کو یار واقع اللہ کا ولی, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ایسا ہو. پھر نمبر چار, کرامت کسی بھی شرعی حکم کے خلاف نہیں ہوتی, یاد رکھیں کرامت کسی بھی شرعی حکم کے منافی یا خلاف نہیں ہوتی. کیونکہ بعض لوگ دیکھیں کہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, ان پر کوئی عمل کرتے ہیں یا ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, ان کو تو بے پردہ اجنبی عورت سے بات کرنا یا اس سے یہ عمل کر دیا, کوئی کرامت ہوتی ہے کیا؟ متفق پرہیز لوگ ایسا کام کرتے ہیں, نعوذ باللہ. نمبر پانچ, کرامت سے کوئی شرع حکم ثابت نہیں ہوتا کہ فلان بزرگ ہے اس پر فلان درود نازل ہوا ہے اس کے لیے کرامت ہے, تو فلان بزرگ پہ فلان درود خاص نازل ہوا ہے اور وہ دین بن گیا ہے, یہ بالکل غلط, یہ کرامت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے زمانے سے ہی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, مسلمات ہیں یہ. چھٹے نمبر پہ, کرامت ہمیشہ زندہ انسان سے ہوتی ہے, مرنے کے بعد کرامت بھی اس انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی اللہ کا بزرگ ہے اس کی کوئی کرامت تھی تو مرنے کے بعد کرامت ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں جو آیات تھیں کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. اب عصا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی, اگر آج کوئی شخص پانی میں مارے تو پانی دو حصے میں تقسیم ہو جائے گا یا پتھر پر اسے چشمے نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ اللہ کے خاص نبی کے لیے خاص معجزہ تھا. اب جب نبی اس دنیا میں نہ رہا, اب یہ لاٹھی عام لاٹھی ہے. ہاں, نشانی کے لیے کوئی شخص رکھے کہ نبی کی نشانی تھی, لیکن اس پہ وہ اثر جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا تھا, جو اس میں جو معجزہ تھا, وہ نبی کے وفات کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. صرف ایک ایسا معجزہ باقی ہے پوری دنیا میں جو وفات کے بعد بھی موجود ہے. کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک, قرآن مجید. قرآن مجید آیت ہے, معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے دانشوروں کو کہ اس جیسے کوئی ایک آیت تو بنا کے دکھائے نا, ایک صورت بنائے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ معجزہ تا قیامت رہے گا, جب قیامت آئے گی اس سے پہلے یہ معجزہ بھی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. یہ کرامت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے, یہ کرامت کا صحیح مفہوم, ولایت کا اور کرامت کا صحیح مفہوم ہے. آئیے دیکھتے ہیں ولایت کے چند جو غلط مفہوم آج امت میں رائج ہیں. نمبر ایک, ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے, یعنی مادر زاد ولی ہوتا ہے. نمبر دو, ولی علم غیب مطلق جانتا ہے, علم لدندی, جیسے کہ معروف اور مشہور ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام, یا اور بھی جو بزرگ جن کے بارے میں یعنی وہ بات کرتے ہیں, غوث کی بات کرتے ہیں, عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہیں, یا یعنی مثلا بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں, یوں کہتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کو یوں دیکھتے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ چند چیزیں رکھ کے دیکھتا ہے. ابھی مرنے کے بعد غوث صاحب جو ہیں وہ اپنی قبر میں پوری دنیا کیوں دیکھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات رکھی ہوئی ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. ولی کے غلط مفہوم میں سے یہ بھی غلط مفہوم ہے کہ ولی کی نظر عرش سے اوپر لوح محفوظ پر ہوتی ہے, اور جب ولی جو چاہتے اس میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے. نمبر چار, مجذوب اور پاگر بھی اولیاء ہوتے ہیں. نمبر پانچ, اولیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے. یہ غلط مفاہیم ہے جو آج امت کے رائج ہیں. نمبر چھ, اولیاء جنت کے, اولیاء اللہ کو جنت کی طلب رہتی نہیں ہے. مشہور قصے میں کیا کیا قصہ بیان کروں کہ جب جنت میں جاؤں گا تو میں حوروں سے کوئی قرآن سنا تو سناؤ ورنہ اپنا کام کرو. کئی سال تک جنت میرے سامنے آتی رہی, کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. اسے معروف ہے کہ نہیں, صوفیوں کے کافی مشہور قصے ہیں. نمبر سات, اولیاء براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. قصہ معروف ہے عبدالرزاق صنعانی کا اور فضائل حج میں. ایک جوان تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کے, دیکھو کتنی پاک جگہ, نور ہی نور, علم حدیث کا نور جاری ہے اس نورانی جگہ پہ, مسجد نبوی میں, اللہ کے گھر میں. اور عبدالرزاق صنعانی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, حدیث کا درس دے رہے ہیں. خضر علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ درس میں مصروف و مشغول ہیں. ایک جوان ایک کونے میں بیٹھا ہے, اپنا سر اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ کر دور بیٹھا ہے. اس کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالرزاق کا درس ہے, وہاں پہ نہیں جاتے ہو. وہ شخص اپنا سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں, یہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست, اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام جب ان کی بات سنی تو دیکھا, کہتے ہیں اگر تم واقعی سچے ہو تو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں. تو وہ جوان کہتا ہے اگر میرے فراز سے ٹھیک ہو تو آپ خضر ہیں. خضر علیہ السلام تب کہتے ہیں پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے بھی اولیاء ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا ہوں. فضائل حج, ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ کچھ کہہ سکتے ہیں. نمبر آٹھ, اولیاء حدیث کی صحت اور ضعف براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان لیتے ہیں. کوئی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے, یہ تو ہمارے لیے, عام لوگوں کے لیے, محدثین کے لیے, علماء کے لیے. جو اللہ کے سچے اولیاء ہوتے ہیں نا, وہ تو براہ راست رات میں سو جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, یہ آپ کا فرمان ہے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے. تو صبح اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سندن تو صحیح ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ ہم نے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اور ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں واضح اس طریقے سے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اللہ کے ولی کو اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے اور یہ کہہ دے کہ روایت صحیح نہیں ہے تو وہ معتبر ہے, اسی کو مانا جائے گا. اور ان لوگوں نے زندگی وقف کر دی اپنے محدثین اہل حدیثوں نے, ان کا سارا کام جو وہ کسی کام نہیں ہے, وہ تو بیچارے وقت یوں ضائع کرتے رہے زندگی ساری. سبحان اللہ. نمبر نو, اولیاء جب چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا دے, یعنی ولی کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا دے, اور یہ نشانی ہے ولی کی. سبحان اللہ. اور بعض قصوں میں یہ آتا ہے کہ مجذوب ایک پاگل انسان ہے یا اس کے بوٹے عقل ہے, اس شخص کے پاس بزرگ جاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری زیارت کے لیے سفارش کر دینا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور مجذوب عمر کا قصہ معروف ہے, عمر مجذوب ایسا کوئی نام تھا ان کا, کہ بزرگ جاتے اور جس نے زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوتی تو مجذوب عمر کے پاس جاتے, جس کے وہ ہاں کر دیتے تو زیارت ہو جاتی, نہ کر دیتے زیارت نہ ہوتی. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اس شخص کی مرضی سے ہوتی ہے. جب نعوذ یہ اجازت دیتے ہیں تو زیارت ہوتی, اجازت نہیں دیتے تو زیارت نہیں ہوتی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دسویں نمبر پہ, اولیاء جسے چاہیں ولی بنا دیں. پتہ یہ بھی پتہ ہے کہ ولی کی نشانی یہ بھی ہے کہ اولیاء جسے چاہیں ولی بنا دیں. ملفوظات میں معروف قصہ ہے کہ ولی نے چور کو ولی بنا دیا. چور کو پتہ ہے؟ نہیں, یہ قصہ سنو ہے کہ نہیں؟ بہرحال, تو اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ جسے چاہے ولی بنا دے, یعنی اصل ولایت ولی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے ٹرانسفر کر دے, جسے چاہے نہ دے, اس کی مرضی ہے. نمبر گیارہ, اولیاء صاحب تصرف ہوتے ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. نمبر بارہ, اولیاء کو پکارنا, اولیاء کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کی نشانی یہ ہے. نمبر 13، بد عقیدہ لوگ بھی اولیاء ہوتے ہیں. بد عقیدہ ہے تو کیا ہے، نافرمان ہے تو کیا ہے، تو اللہ کا ولی. ابن عربی کو کیا کہا جاتا ہے، شیخ اکبر، انبیاء کا گستاخ، کفری عقیدہ رکھنے والا، عقیدۃ الوجود اور اتحاد بدترین عقیدہ، جو وجود کا بدترین عقیدہ ہے، وہ ایک شخص اس عقیدے کی پرچار کرتا رہا اپنی زندگی میں، آج یہ شیخ اکبر صوفیوں کے نزدیک شیخ اکبر کے لقب سے معروف اور مشہور ہے، چاہے بریلوی یا دیوبندی دونوں. وہ شیخ اکبر کا لفظ ملفوظات میں بھی موجود ہے اور فضائل اعمال بھی میں موجود ہے، اور المحمد المفند علماء دیوبند میں اس کتاب میں جو عقیدہ کی ان کی کتاب دیوبندیوں کی اس میں بھی موجود ہے شیخ الاکبر. نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بھی ولی ہوتے ہیں. سگریٹ نوشی، بد کلامی، گالی دینا، بعض ولی تو جب تک گالی نہ دے وہ کہتے ہیں ولی نہیں ہے، تو گالی دی اس نے، نعوذ باللہ. یعنی بعض ایسے قصے بھی ہیں کہ واللہ بڑے بیان کرنے میں شرم آتی ہے، یعنی بعض ایسے جن کو اولیاء بنائے گدھوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بدفعلی، گدھوں سے، واللہ انہی کی کتابوں میں طبقات الشعرانی میں موجود ہیں کہ فلان بزرگ تھا، کوئی شخص اگر گدھے پہ سوار ہوتا وہ بیچارہ اس کے سامنے آ جاتا تو یہ خیر نہیں، تو اس کے بالغ گدھے سے نیچے اتار دیتا، وہ کہتا گدھے کو پکڑو، اور وہ گدھے سے بدفعلی کر لیتا، اور اگر وہ یوں نہ کرتا تو اس کی ٹانگیں زمین پر دھس جاتی. یہ کرامت ہے ولی کی، بدفعلی کے لیے کرامت ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اور بعض ایسے تھے جو نعوذ باللہ لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ان کے کولوں پر بھی ہاتھ لگاتے تھے، ان کے والدین کے سامنے، ان کے والد کے سامنے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور رقص اور قوالی اور پھر یہ دو الگ بات ہے نا ساری. نمبر 15، اولیاء کبھی مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، تو معروف ترین بات ہے نا. نمبر 16، اولیاء انبیاء علیہ السلام سے بہتر ہیں، یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے اور خمینی کا عقیدہ ہے کہ اماموں کا درجہ انبیاء سے اور فرشتوں سے بھی بالا تر ہے. ابن عربی نے یہ کہا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بلند ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اولیاء اپنے مریدین کے ہر حال سے واقف ہوتے ہیں. خیال رکھنا، بیعت کی ہے تو پھر وہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کب سوتے ہو، کب اٹھتے ہو، بیوی کے ساتھ کب جاتے ہو، نہیں جاتے ہو، وہ سب جانتا ہے. اور ایک قصے میں معروف ہے کہ رات کو چارپائی پر تک پہنچ گیا، یہ اللہ کے ولی ہیں نعوذ باللہ. تو بیعت ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بوڑھا ولی ہو، کوئی جوان ولی نہ ہو. نمبر 18، بعض اولیاء سے عبادات اور تکلیف شرعیہ اٹھا لی جاتی ہیں، جب تک یہ تکلیف ختم نہ ہو جو ولی پورا نہیں ہوتا، ناقص ولی ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ جو میں نے بدفعلی کی بات کی ہے، شراب پینا، نافرمانی کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، ولایت کیسے باقی ہو، کہتے ہیں اس پر تو تکلیف شرعیہ ہے ہی نہیں، یعنی جو فرائض ہیں معاف کر دیے گئے ہیں، محرمات بھی ان پر معاف کر دی گئی، تو ان کے لیے کوئی حرام کوئی حلال نہیں، وہ تو ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے. یہ تو پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے، اتنی درجے تک پہنچ گئے اللہ کے ولی بن گئے ہیں کہ اب یہ بھی ان کی کرامات میں سے ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، بدفعلی کرتے، زناکاری کرتے ہیں، اب یہ شریعت سے بالا تر ہو گئے نعوذ باللہ. نمبر 19، اولیاء کی زبان سے صرف حق ہی خارج ہوتا ہے، جو وہ بولتے ہیں وہ حق ہے، صحیح ہو، غلط ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا، جرت نہیں کرنی کہ یہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے. اور آخر میں اور بھی ہیں لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں، اولیاء کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے، جس کی کرامت نہیں وہ ولی نہیں. اور پھر اسی جھوٹے کرامات کے پیچھے وہ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے نا، تو یہ شعبزہ بازی ہیں اور جنوں کو اپنے تابع میں کرنا. میرے بھائی ان کو معروف قصے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے ان کی دو کلاسیں ہوتی، ایک انسانوں کے لیے، دوسری جنوں کے لیے، جنوں کو پڑھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے نا، انس و جن کے لیے تھے، خاتم النبیین تھے. کیا کبھی کسی صحابی سے بھی آپ نے سنا کہ وہ بھی نبی ہوگا، جنوں کو وہ بھی درس دیتے تھے. عجب سی بات ہے. تو ان کے اولیاء جنوں کو بھی کلاسیں لیتے ہیں, جنوں کو بھی درس دیتے ہیں. بہرحال آج کے دور میں, یہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا کہ اللہ تعالی کے اولیاء یعنی کرامت اور شعبد عباس میں تفریق نہیں جانتے تھے, اور جو جادوگر اور کاہن کہانت کرنے والے لوگ عقل کو حیران کرنے والے امور لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے وہ ان کے نزدیک کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اس لیے یہودیوں نے کیا کہا کہ جادو کون لے کے آیا ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اس نبی کی ایجاد ہے, یہ اس نبی کی ایک معجزہ ہے, نعوذ باللہ. وہ حقیقتاً جادو کہاں اور نبوت کا درجہ کہاں؟ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. آج کے زمانے میں جاہلیت باقی ہے. یہ قصے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ولایت کے غلط مفہوم, میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے, واللہ انہی کی کتابوں میں سے ہے. ہم نے کسی پہ ظلم نہیں, کسی پہ تہمت بہتان نہیں لگائی. آج بھی کتابیں بک رہی ہیں, آج بھی سینہ تان کے بیٹھ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اولیاء ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ارے یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں. ارے انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. جاہلیت میں بھی اتنی یعنی حد تک نہیں پہنچے جس حد تک آج کے بعض مسلمان, بلکہ اکثر مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کو پرانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں علم کے نور سے مالا مال کر دے, اور جہالت کی ظلمتوں سے ہمیں دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.